الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك
صدق الله العظيم. एक तो पहले ये एक बात ये अर्ज करनी है कि जब दीन की बात सुनाए जाने का वक्त हो या दीन की बात सुनाई जा रही हो उस वक्त तस्बीह नहीं पढ़नी चाहिए। फतावा आलमगीरी में ये अदब लिखा है कि उस वक्त ये तस्बीह पढ़ना नहीं चाहिए और वजह उसकी साफ जाहिर है कि ये जो दीन की बात सुनाई जा रही है ये खुद जिक्र है बल्कि इस तस्बीह से बढ़कर जिक्र है, नवाफिल से भी बढ़कर है इसका रुतबा। क्योंकि दीन की कोई बात सीख लेना या कोई बाब सीख लेना या मसला सीख लेना नवाफिल से ज्यादा उसका सवाब है। तो अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए, दीन की समझ के बगैर अल्लाह का रास्ता तय नहीं होता। इस रास्ते को अल्लाह तक पहुंचने के लिए और अल्लाह ताला का रास्ता तय करने के लिए कल्बे सलीम, फहमे सलीम और आकले सलीम चाहिए। तीन चीजों की जरूरत है, सलामती वाला दिल हो, सलामती वाली आकल हो और सलामती वाला फहम हो। गुज़श्ता दिनों माजी में कुछ फितनों की अलामत मैंने अर्ज की थी कुरान करीम की रोशनी में। मैंने ये अर्ज किया था अल्लाह के फजलो करम से, बुजुर्गों की दुआओं से, कि ये जो हालात जिनसे हम गुजर रहे हैं ये दरअसल अजाब की शक्लें हैं और जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे उस वक्त तक ये हालात तब्दील नहीं होंगे। मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो अच्छाई तुमको पहुंच रही है वो अल्लाह की तरफ से है और जो नेमत अच्छाई मुआफिक हालात भी इसमें दाखिल है, कोई खुशी मिल जाती है, ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से हैं। वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और जितने नामुआफिक हालात तुम्हें पेश आ रहे हैं, हादसात पेश आ रहे हैं, ख्वाहिश के खिलाफ चीजें वाकई हो रही हैं, मुसीबतें परेशानियां और रंज व गम इस तरह की चीजें पेश आ रही हों, हवादिस पेश आ रहे हों, ये फमिन नफ्सिक, ये तुम्हारे नफ्स का किया धरा है। वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, या जो तुम गुनाह कर रहे हो, जिन गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हो। भाई गुनाहों का इर्तिकाब आदत बना के करना ये भी फितना ही है, ये भी फितना है। एक आदमी आदत बनाकर गुनाह में मुबतला हो फितने में मुबतला है, क्योंकि फितने की तारीफ ये की गई है कि किसी हालत का एतदाले शराई से गुजर जाना, यानी कोई हालत ऐसी हो जिसका शरीयत ने जो एतदाल मुकरर किया है उससे वो हालत गुजर जाए, ये फितना है। लिहाजा कोई आदत बनाकर गुनाह में मुबतला है वो अपनी जात में फितना है, उसके लिए वो खुद अपनी जात में फितना है। बास फितने ऐसे होते हैं जो इज्तिमाई होते हैं, तो हम यूं समझिए कि इन्फिरादी फितनों में भी मुबतला है और इज्तिमाई फितनों में भी मुबतला है। दोनों किस्म के फितने हमारे ऊपर टूटे हुए हैं। इस اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ تعالی کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں, یعنی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں. نیک بننے کے بعد, نیکیوں کے بعد, تقویٰ کے بعد, اللہ سے تعلق کے بعد برائیوں میں مبتلا ہوں تو پھر اللہ بھی ان کے لیے فتنوں کا, عذابات کا, مصیبتوں کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اچھا ہاں, اس پر اس شعر اس آیت کے بارے میں ایک شعر بھی پیش کیا جاتا ہے اقبال مرحوم کا. وہ شعر یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو دیکھیے یہ اس حیثیت سے یہ شعر اگر پڑھا جائے کہ جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں تو ہمیں کچھ ملے گا بھی نہیں, ہماری حالت بھی نہیں بدلے گی, اچھی تبدیلی بھی نہیں آئے گی, اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اس مفہوم میں تو یہ شعر پڑھا جا سکتا ہے, لیکن اس آیت کے مفہوم میں یہ مناسب نہیں ہے. اس آیت کا یہ مفہوم یہ شعر نہیں ہے, کیونکہ اس آیت کی تشریح دوسری آیت سے ہوتی ہے. ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ کسی نعمت کسی قوم کو نعمت دینے کے بعد اس کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اس نعمت کی ناشکری نہ شروع کر دیں. اس سے صاف پتہ چل گیا کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو نہیں بدلتے. لہذا اس شعر کو اس آیت کے مفہوم میں پیش کرنا یہ قرآن سے نافہمی کی دلیل ہے, قرآن کو سمجھا نہیں اس نے, قرآن کی آیت کا غلط مفہوم بیان کرنے میں داخل ہو جائے گا یہ شعر اگر کسی نے اس آیت کے مفہوم میں پڑھا اس کو. کیونکہ اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو خراب نہ کر لے. ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم, اس سے نعمت کا لفظ ہے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کی حالت کو نہیں بدلتے عذاب کی حالت سے, فتنے کی حالت سے, جب تک کہ وہ صاحب نعمت یا وہ قوم خود اپنی نعمت کی ناشکری نہ کرنے لگے ان نعمتوں کی جو اس کو حاصل ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے جب ناشکری ہو, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, کہ خشکی میں بھی عذاب واقع ہوتے ہیں, فساد واقع ہوتے ہیں, اور تری میں بھی فساد اور واقع ہوتے ہیں, فتنے واقع ہوتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کس وجہ سے؟ لوگوں کا کیے دھرے کی وجہ سے. اور کیوں واقع ہوتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا, اس میں کیا واقع کرنے کی حکمت کیا ہے ان فسادات کو, ان فتنوں کو, ان برے حالات کو نازل کرنے کی حکمت بھی ہے, اور وہ یہ ہے لعلہم یرجعون, لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ لوگ اپنے بعض کیے ہوئے بعض اعمال کا, دیکھیے یہاں بعض کا لفظ ہے, اپنے کیے ہوئے بعض اعمال کا مزہ چکھیں, تاکہ اللہ ان کو چکھائے مزہ ان کے کیے ہوئے بعض اعمال کا, اور وہ بھی اس لیے کہ لعلہم یرجعون, تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں, لوٹ آئیں اللہ تعالی کی طرف. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو مصیبتیں جو احوال تمہیں پہنچ رہے ہیں یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے. ویعفو عن کثیر, بہت بہت سے گناہ تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر فرمایا بہت سے گناہوں کو اللہ خود ہی درگزر فرما دیتے ہیں, لہذا چونکہ اللہ تعالیٰ بہت سی لغزشوں کوتاہیوں کو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں خود ہی, تو یہاں دوسری آیت میں فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا, تو اب رہ گئے کثیر تو معاف ہو گئے, بعض رہ گئے, تو بعض کا مزہ چکھایا جاتا ہے. لیذیقہم بعض الذی, وہاں کثیر ہے یہاں بعض ہے, اس آیت میں کثیر کا لفظ ہے یہاں بعض کا لفظ ہے. اور دونوں کا مفہوم ایک دوسرے کی مطابقت میں ہے. کیونکہ کثیر معاف ہو گئے تو قلیل رہ گئے, یعنی بعض گناہ رہ گئے, ان بعض گناہوں کا مزہ چکھایا جاتا ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ ہم ہماری طرف رجوع کر لیں, لوٹ آئیں, اس میں بھی فائدہ ہی ہوتا ہے ہمارا. جیسے کہ مریض کا آپریشن کیا جانا, اس کی مریض کا آپریشن کرنا اور ٹانکے لگانا اور چیر اس سے پہلے چیر پھاڑ کرنا اچھی خاصی تکلیف ہے. بظاہر تو یہ تکلیف نظر آ رہی ہے لیکن سب جانتے ہیں, سب راضی ہو جاتے ہیں اس لیے, اور پیسے دے کر کرواتے ہیں اس لیے کہ اس میں فائدہ ہے, مریض کا فائدہ ہے. ایسے یہاں پر بھی ہمارا فائدہ ہے اس میں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے. فرمایا کہ ایک شخص کو اپنے دوست سے بڑی محبت تھی, بہت دن سے اس سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی, اور رات کے وقت اس کی یاد نے ستایا تو وہ نکلا رات کے سناٹے میں, تو اس کے پیچھے سپاہی لگ گئے, چور سمجھ کر یا کچھ غلط آدمی سمجھ کر اس کے پیچھے لگ گئے, اور وہ سپاہی پیچھے پیچھے ہی آگے آگے دوڑتا ہوا جا رہا ہے, اور یہاں تک کہ گھبراہٹ میں ایک باغ کی دیوار کو پھلانگا اور باغ کے اندر کود گیا. وہاں جب باغ میں کودا تو اس کا وہی دوست بیٹھا ہوا تھا جو مل نہیں رہا تھا, ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, وہ وہاں بیٹھا ہوا نظر آیا. تو حضرت فرماتے ہیں ان سپاہیوں کو دعائیں دے گا کہ یہ دوست تو مل ہی نہیں رہا تھا, تلاش بھی کیا, ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی, مگر آج یہ اس سے ایسی ملاقات ہو گئی. تو وہ سپاہیوں نے جو اس کو دوڑایا, تکلیف تو ہوئی شروع میں کہ یہ کیا میرے پیچھے لگ گئے, میں تو بے قصور ہوں, مگر بعد میں جا کر وہ ان کو دعائیں دے گا کہ نہ وہ مجھے دوڑاتے نہ اس دوست سے ملاقات ہوتی, اپنے محبوب دوست سے ملاقات ہوتی. تو یہ جو مصیبتیں ہیں یہ بھی ہمارے لیے اس لیے ہیں, لعلہم یرجعون, اللہ خود ہی فرما رہے ہیں تاکہ یہ رجوع کر لیں اللہ تعالی کی طرف, گویا ہمیں دوڑانے کے لیے ہیں, ففروا الی اللہ کے لیے ہیں, اللہ کی طرف رائے فرار اختیار کرو, کہاں جاؤ گے. اور ان فتنوں سے نجات کن لوگوں کی ہوگی؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. کہ جب ان کو جن باتوں کی نصیحت کی گئی تھی انہوں نے ان کو بھلا دیا, تو ہوا کیا, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. بتائیے آج جتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہے, پہلے کہاں ہوتا تھا, پہلے تصور بھی تھا, آج جیسی عمارتیں ہیں, جیسے جیسے آلات ہیں, جیسے جیسے ساز و سامان ہیں, پہلے ہوتے تھے, ہر چیز کے دروازے کھول دیے گئے, لو لو عیش کرو جاؤ. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء, ہر چیز کے ہم نے دروازے کھول دیے, حتى اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں میں مشغول ہو گئے, اب خوب مشغول ہیں, دولت میں, جائیداد میں اور دنیا کے ساز و سامان میں خوب مشغول ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں جب یہ خوب مشغول ہو گئے, اچھی طرح غافل ہو گئے, اخذناہم بغتا, بس ہم نے اچانک ان کو پکڑا, اچانک پکڑ آئی. یہ ہوتا ہے بھائی, ایسا ہوتا ہے, اچانک پکڑ آتی ہے. علامات بتا دی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ 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 چیزیں غلط ہیں, یہ غلط ہیں, یہ تو بتا دی گئی. اب اگر کوئی باز نہ آ رہا ہو تو پھر اس کی پکڑ کی جاتی ہے, اس قوم کی پکڑ کی جاتی ہے. تدمرناها تدمیرا, یہاں ایسا ایسا مٹایا جاتا ہے جیسے نام و نشان مٹا دیا جائے, اس طرح ایسا بھی عذابات آتے ہیں. حتی اذا فرحوا فیها وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, یہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, یہ آیت پڑھی تھی, کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا، کسی بستی یا ملک کو ہلاک کرنے کا، تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بڑے جو لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کو فسق اور فجور میں، گناہوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، بس وہ خوب فسق و فجور کرتے ہیں اس ملک میں، اس بستی میں. کیا ایسا نہیں ہے آج کل؟ ایسا نہیں ہے ہمارے بڑے جو سمجھے جاتے ہیں وہ اللہ والے ہیں؟ فحق علیہ القول، پر ایک 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 لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ایک وقت ہے مقرر، ہر قوم کی ایک مدت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے تو ایک ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ ففسقوا فیہا، پھر یہ بڑے جو سمجھے جاتے ہیں یہ خوب فسق و فجور کرتے ہیں. گانوں کی محفلیں ہیں، میوزک کی محفلیں ہیں، موسیقی کی، شراب کی محفلیں چلتی ہیں، جوئے کا دور چلتا ہے، ان کو کچھ خبر ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. سود کو کہا جاتا ہے یہ حلال ہے. اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں، اور کس کے ساتھ جنگ ہے ہماری؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود سے اگر باز نہیں آؤ گے، یہاں تو فیصلے دیے جا رہے ہیں سود کے، یہ سب کچھ نہیں ہے، سب مولویوں کی باتیں ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم مسئلہ، مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے. ایک نقطہ اور لگاؤ، بناتا نہیں ہے وہ، بتاتا ہے، اس کا کام بتانا ہے. بنایا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ہے، شریعت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو نہیں چھوڑو گے تو تم تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے تمہارا، اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کر رہے ہیں تمہارے خلاف. تو کہاں سے یہ قوم فلاح پا سکتی ہے؟ مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی؟ اکبر الہ‌آبادی فرماتے ہیں، اکبر الہ‌آبادی ہیں یہ. مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی؟ فرمایا تم جتنی نقل کر لو ان کی، جتنا تم ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر لو کر لو، مگر تم رہو گے نقلی، کیونکہ اصلی تو وہ خود ہیں جن کی تم نقل کر رہے ہو. اصلی تو وہ خود ہیں جن کی تم نقل کر رہے ہو، جن کے راستے پہ چل رہے ہو. تو مسٹر نقلی کو، یہ جتنا مسٹر بن جائے یہ نقلی ہے، اصلی تو وہ ہے جس کے راستے پہ یہ چل رہا ہے. مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی، آخرت میں کیسی سزا ملی؟ شرح اس کی نامناسب ہے، ملی جیسی ملی. اس کی تشریح کرنا مناسب نہیں ہے، وہ جیسی بھی ملی. اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس، مسٹر نقلی نے بھی اللہ تعالیٰ سے ادب سے ایک بات کہہ دی، چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی، چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی. اس کو تعلیم ہی ایسی ملی تو سود کو جائز ہی قرار دے گا، اس کے ماں باپ نے اس کو تعلیم ہی یہی دی، اس کو پڑھائے یہی، تو کیا کرے گا؟ بھائی دل تو پتیلی کی طرح ہے اور زبان چمچے کی طرح ہے، جو کچھ ہوگا پتیلی سے جو چمچہ ڈال کے نکالا جائے گا وہی ہوگا نا، جو پتیلی میں سے نکلے گا، جو ہوگا پتیلی میں وہی تو چمچے سے نکلے گا. ایسا تو نہیں ہے رکھا کچھ گیا ہو اور چمچہ ڈالا جائے تو کچھ اور نکلے، تو جو بھرا گیا وہی نکلے گا. تو مسٹر نقلی نے بھی، اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس، چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی. مجھے میرے ماں باپ نے سکھایا یہی. تو ایک وقت ہے، ایک وقت مقرر ہے، اس کے بعد اس وقت تک ڈھیل دی جاتی ہے، پھر ڈھیل نہیں ہے. تو فرمایا کہ پہلے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر فتنوں کے اور پھر ایک دم پکڑا جاتا ہے، نعمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں پھر ایک دم پکڑا جاتا ہے، بچتا کون ہے؟ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. جب ان کو جو باتیں ان کو یاد کرائی گئی تھیں, جن کی نصیحت ان کو کی گئی تھی, ان کو انہوں نے بھلا دیا. ایسا تو نہیں ہے کہ شوگر کا مریض ڈاکٹر کی ہدایات کو ہی بھلا دے. ایک ڈاکٹر جو اس کو ایک فہرست بنا کے دیتا ہے نا, یہ آپ کو ہفتے میں یہ چیزیں کھانی ہے, اس طرح کھانا ہے, یہ غذائیں لینی ہے, اس کی بھی وہ ایک ڈاکٹر کی, ایک شوگر کا مریض جتنی پاسداری کرتا ہے اس کی ہدایات کی. آج ہم نے اپنے نبی کی اور اللہ تعالی کی احکامات کی وہ پاسداری بھی نہیں کی. کیا ایک نبی کی اور اللہ تعالی کی حیثیت ڈاکٹر سے بھی کم ہے؟ نعوذ باللہ, العیاذ باللہ. نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ تم اپنے یہ ٹخنے کھلے رکھو, اور وہ امت کے مردوں کو, اور وہ بھی دو حالتوں میں, کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں. تم بیٹھے ہوئے ہو یہ معاف ہے, لیٹے ہوئے ہو تو معاف ہے, کوئی بات نہیں. میری امت کے لوگوں, خالی چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں تم بس ٹخنے کھولے رکھو. تو ہم نے کیا کیا, اس کو تو ہم نے مانا نہیں, اس کو تو ہم نے مانا ہی نہیں, اور انگریز کو دیکھ کر وہ یہاں تک ہم لے آئے اس کو. حضور نے تو ہم سے فرمایا تھا اتنا اٹھا لو بس تھوڑا سا, اور ہم نے کیا کیا, وہ بات تو نہیں مانی. انگریز کو دیکھا تھا, انگریز نے کوئی ڈرایا بھی نہیں کہ کرو, کرنا پڑے گا, کچھ نہیں. صرف ہم نے اس کو دیکھا اور یہاں تک اپنا لباس لے آیا, یہ پورا اٹھا کے یہاں تک لے آیا, اور نبی کے کہنے پہ اتنا نہیں اٹھایا, اتنا سا, اور انگریز کو دیکھ کے اتنا اٹھا لیا. تو یہ اس پہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے ان کو نجات دی جب ان کو جو جن چیزوں کی نصیحت کی گئی تھی ان کو انہوں نے بھلا دیا. تو ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے, برائی سے روکنے والوں کو نجات دی. ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا, اور گناہ کرنے والوں کو پکڑا, بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون, پورے عذاب میں ان کو پکڑا گیا کیونکہ وہ فسق و فجور کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. لہذا بھائی, جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے, ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنیا مؤثرا واعجاب کل ذی رأی برأیه فعلیک خاصۃ نفسک, جب تم دیکھو کہ خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہے, گناہوں کی خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے, اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے, دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے. ہم اپنے بچوں کو جتنا دنیا کے علوم پڑھاتے ہیں, اس کا دسواں حصہ بھی دین کے علوم پڑھاتے ہیں ان کو, اس کا دسواں حصہ بھی ہم ان کو دین سکھاتے ہیں. چارہ کیا تھا, وہ پھر وہ یہی کہے گا قیامت کے دن, اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس, چارہ کیا تھا, اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی. اور اگر کچھ تھوڑے بہت فکر مند بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں, ابھی تو یہ بچے ہیں, بڑے ہوں گے تو خود ہی یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ان کی عقل پتہ نہیں کہاں ماری گئی, ان کو یہ احساس نہیں کہ ہم اس کی بری عادت کو پکا کر رہے ہیں اس غلط سوچ کی وجہ سے کہ یہ بڑے ہوں گے تو صحیح ہو جائیں گے. یہ تو ہم اس کی بری عادت کو پکا کر رہے ہیں, اور بڑے ہوں گے تو چھوڑ, یوں کہنا چاہیے بڑے ہوں گے تو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا اس عادت کو, یہ عادت اور پختہ ہو جائے گی, اس کو ابھی سے چھڑوایا جائے. جن بری باتوں میں بچے مبتلا ہوتے ہیں, نہیں ان کی بھی تربیت کا کوئی خیال نہیں, ان کو ظاہر ہے بڑا ہونا ہے, آگے باگ ڈور سنبھالنی ان کو ہے, فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ خواہشات نفس کی پیروی، گناہوں کی اتباع کی جا رہی ہو، نفس اور شیطان کی پیروی کی جا رہی ہو، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو آخرت پر، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر آدمی اپنی رائے کے بارے میں، یا ہر قوم یا ہر طبقہ اپنی جو رائے ہے اس کو صحیح سمجھتا ہو، باقی کو غلط سمجھتا ہو، یہ علامت ہے یا نہیں؟ آج دنیا داروں کو تو چھوڑیے، دیندار بھی اس میں مبتلا ہیں، معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اعجاب کل ذی رأی برأیہ میں دنیا داروں کو تو رکھیے الگ، وہ تو ہیں ہی ہیں، دیندار طبقہ بھی اس میں مبتلا ہے، بس وہ طبقہ جو ہماری بات ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سب کی غلط ہے۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ہے، حضور نے فرمایا جب تم یہ چیزیں دیکھ لو، فعلیک خاصۃ نفسک، بس اس وقت میں کرنا کیا، تم کرنا کیا ہے؟ خاص اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں لگ جانا، کوئی اللہ والا تلاش کرنا، اس کو اپنے عیوب کی اطلاع کرنا کہ میں تو ٹھیک ہو جاؤں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے، اس کو اپنے عیوب کی اطلاع کر کے، بیماریوں کی اطلاع کر کے اس سے اپنا علاج کروانا۔ اس میں لگ جانا بس، اس کا ہاں اس کا یہ مطلب کوئی ہرگز نہ سمجھے کہ کوئی اجتماعی کام میں لگا ہوا ہو جس کا تعلق امت کے اجتماعی کام سے ہو، جیسے دعوت و تبلیغ ہے، مدرسہ ہے، یا اور دوسرے اجتماعی کام ہے جن سے امت کو فائدہ پہنچتا ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کاموں کو چھوڑ دینا، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں اپنے نفس کی اصلاح کی خاص طور پہ فکر کرنا، اس سے غافل نہ ہونا، باقی جو کام ہے وہ بھی کرو، جو دین کے کام ہے وہ بھی کرتے رہو، لیکن اصلاح نفس کا بہت اہتمام رکھنا، اس دور میں اصلاح نفس کا اہتمام رکھنا، یہ مراد ہے اس سے۔ تو ایک تو اس حدیث سے رہنمائی ملی کہ اس وقت میں جو خاص کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، فعلیک خاصۃ نفسک پر عمل کریں کہ اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جائیں۔ جب ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی تو گھر کی بھی خودی ہو جائے گی۔ گھر کیسے بنتا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت، شوہر اور بیوی، دونوں کی اصلاح ہو جائے تو بچے خود ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بچوں کی اصلاح بھی کریں گے، بچوں کی بھی اصلاح کی فکر کریں گے۔ بہرحال یہ فرمایا کہ فعلیک خاصۃ نفسک، ایسے وقت میں جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو تم خاص اپنے نفس کی اصلاح کی فکر ضرور کرنا، اس سے غافل نہ ہونا۔ تو ایک تو کام ہمیں کرنے کا یہ ہے جو حدیث سے ثابت ہوا کہ اپنے نفس کی ہم اصلاح کروائیں کسی سے، یہ خود نہیں ہوتی اصلاح، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کیا کعبۃ اللہ نے اس کو خود ہی نکال دیا؟ فتح مکہ کے موقع پہ سرور دو عالم سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بتوں سے خالی کیا بیت اللہ کو۔ ایسی جو ہمارے دل میں بت بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے، یہ خود نہیں نکلیں گے، ہم خود نہیں نکال سکتے ان کو، ڈاکٹر ہو بے شک ہو، بہت بڑا سرجن ہو، اپنا آپریشن خود کر لے گا؟ مثال سوچئے کہ اگر کوئی دل کا سرجن ہو اور ماہر امراض قلب ہو، اس کو کوئی دل کی بیماری لاحق ہو جائے تو خود ہی اپنا بہت سے بہت اپنے آپ کو بے ہوش کر سکتا ہے، آگے کون کرے گا؟ آگے تو وہ اسی کے جیسا کوئی اور سرجن لانا پڑے گا، وہ کرے گا، خود تھوڑی کر سکتا ہے کوئی۔ جب ڈاکٹر کا یہ حال ہے تو عام لوگ تو بدرجہ اولا محتاج ہیں۔ تو یہ اصلاح خود نہیں ہوتی، یہ کسی کے ذریعے سے ہوتی ہے، جو اس کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے تمام امت کو، اور خاص بلکہ میں تو یوں کہوں گا یہ اس دور کے لوگوں کو ہے خاص، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اور دوسری بات، ایک حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، مختصر سی حدیث ہے لیکن کام کی بات فرما دی ہمارے اور آپ کے لیے، فرمایا ترکت فیکم امرین، دو باتیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں اے میری امت کے لوگوں، لن تضلوا ما تمسكتم بهما, ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے, فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چپکے رہو گے, کتاب اللہ و سنت رسولی. ایک کتاب اللہ یعنی قرآن کریم, نمبر دو اس کے رسول کی سنت, ان دونوں سے چپکے رہو تو تم گمراہ نہیں ہوگے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کی امت میں بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے, تو فوراً سرور, وہ تو سراپا شفقت تھے امت پر, ان کی شفقت, امت کی خیر خواہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو ہوگی. فوراً فرمایا فمل مخرج منہا یا جبریل, اے جبریل ان فتنوں سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے, کیونکہ معلوم تھا ان کو بھیجا گیا اللہ کی طرف سے. وما نتنزل الا بامر ربك, حضرت جبریل علیہ السلام کا قول قرآن میں نقل کیا گیا کہ ہم خود ہی تھوڑی آتے ہیں, ہم تو اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں آپ کے پاس. تو جب اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تو پوچھا بھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ بھی بتا دو کہ ان فتنوں سے جو ظاہر ہوں گے میری امت میں ان سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے. تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کتاب اللہ, کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم, اس کو مضبوط پکڑیں. تو یہ تین چیزیں ہوئیں, نمبر ایک اپنے خاص اپنے نفس کی اصلاح کے بارے میں ہم کوتاہی نہ کریں, نمبر دو کتاب اللہ سے تعلق قائم کریں چاہے کمزور سا ہی کیوں نہ ہو. ایک آدمی اگر ایک رکو کی بھی تلاوت کر رہا ہے اور اس نے اور یا تجوید سیکھنے کا اہتمام کر رہا ہو, تجوید اس کی صحیح نہیں ہے تو تجوید سیکھ رہا ہو, اور تجوید سیکھ لی ہو تو ایک رکو بھی پڑھتا ہو تو اس کا تعلق ہے کتاب اللہ سے. کسی عالم کے پاس جاتا ہو اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے, بس یہ کافی ہے, تعلق قائم کرے کتاب اللہ سے. اور دوسرے اتباع سنت, اور یہ اتباع سنت خالی اس میں نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھ لیا اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لی کھانے کے بعد, اور بیت الخلاء جاتے وقت پڑھ لی, بیت الخلاء سے واپسی میں یہ جو عادات ہیں ان کی یہ کر لیا, اہتمام کر لیا. کاروبار وہی ہے, غیروں کے طریقے پر ہے. گھر کی جو زندگی ہے وہ وہی مغربی طریقے سے ہے, غیروں کے طریقے پر ہے, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ تو یوں ہو گیا کہ ہماری آج ایسا ہی ہے, معاملہ یہی ہے, ہماری عبادات تو حضور کے طریقے پر ہیں, کسی درجے میں حضور کے طریقے پر ہیں, لیکن ہماری معیشت, ہمارا معاش یہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے, طرز زندگی حضور کے طریقے پر نہیں ہے, صرف عبادات کی حد تک ان سنتوں کا کچھ اہتمام کسی درجے میں رہ گیا ہے. تو یہ تو اتباع سنت نہیں ہے, اس کو تو اتباع سنت نہیں کہا جاتا. اتباع سنت تو اس کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ کہیں جو اپنی مرضی کا دین ہے اس پر عمل کر لیا. جتنے یہ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنے دین پر چلنے میں ہمارا نفس ہمیں اجازت دے رہا ہو اتنے پہ ہم عمل کر رہے ہیں, جتنے پہ وہ نہیں اجازت دے رہا اس پہ نہیں کر رہے. یہ بھی ایک درجے میں اتباع نفس ہے, نفس کی اتباع ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے ہٹ کر چلنے والے یہ ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو فتنہ گھیر لے یا کوئی دردناک, اور فتنے سے اگر سبق نہ سیکھا تو دردناک عذاب ان کو گھیر لے. فَلْيَحْذَرِ, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تنبیہ فرما دی, فَلْيَحْذَرِ, اگر تم نے اتباع سنت کو اختیار نہیں کیا حضور والے راستے کو اختیار نہیں کیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے گا اور اس سے بھی اگر انہوں نے سبق نہ سیکھا او یصیبہم عذاب علیم یا کوئی دردناک عذاب پہنچے گا. اس لیے بھائی یہ تین چیزیں ہیں اور ان تین چیزوں میں بھی سب سے اہم ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اصلاح نفس. جب نفس کی اصلاح ہوگی جبھی تو ہم اتباع سنت پر آئیں گے اور جب نفس کی اصلاح ہوگی جبھی تو ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن سے تعلق قائم کریں گے, اس کے مطالب سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ان میں بھی اہم ترین چیز وہ فعلی کا خاص فتو نفسک ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ فرمایا گیا کہ تم ایسے زمانے میں جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں گناہوں کی, دنیا کو ترجیح دیے جانے کی علامات, اتباع نفس کی, اتباع ہوا کی, بس تم اپنے نفس کی اصلاح کی سے غافل نہ ہونا, اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جانا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج شاہ عبداللہ جو سعودی عرب کے فرما روا تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ خدمات حرم شریف کی ایک دفعہ ہم وہاں موجود تھے گلشن میں حضرت والا کے پاس, تو حضرت شاہ فہد مرحوم کے انتقال کی خبر آئی تو حضرت نے اعلان فرمایا تھا, اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں. تو حضرت نے اس وقت اعلان فرمایا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا یہ بڑی اہم خبر ہے. تو بھائی انہوں نے, اس خاندان نے جو حرم شریف کی خدمت کی ہے اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا, لہذا اللہ تعالی کیا پتا اللہ کو تو کوئی ادا پسند آ جائے تو اللہ اسی پر نواز دیتے ہیں, بخش دیتے ہیں, کیا پتا اللہ اسی پر بخشش فرما دیں اور مغفرت فرما دیں. بہرحال ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی پر ان کی بخشش فرما دیں. تو یہی ادا ایسی ہے جو بہت بڑی ہے, حرمین شریفین کی خدمت اور اب بھی جو تعمیر اور توسیع ہو رہی ہے حرم مکہ کی, اس کی جو ان حضرات نے خدمات انجام دی, اللہ آپ انہیں کے اسی کو ذریعہ بنا کر ان کی بخشش فرما دیجئے. اور باقی جو شریعت اور سنت پر چلنے کی جو اب نئے جو حاکم ہیں ان کو شریعت اور سنت پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.